أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين ولادت کی چھٹی کے بعد آج پھر درس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ بچے کا عقیقہ کرنا مستحب ہے مگر عقیقے کی کچھ باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ عقیقہ کرنے کے بجائے اگر پیسے نکال دیے جائیں گے تو کام نہیں بنے گا، یہ عقیقے کا قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے، لہذا لازمی ہے کہ جانور کی قربانی کی جائے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر پروردگار کو پسند ہے کہ خون بہایا جائے، اگرچہ لوگ آج کی دنیا میں اسے طرح طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے، یہ وحشت گردی ہے، اور یہ انسانوں کے مزاج کے خلاف ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو کسی طرح سے اس انداز سے دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب سے زیادہ انسانوں کا خون وہی بہا رہے ہیں، سب سے زیادہ قتل و غارت گری پوری دنیا میں انہوں نے مچائی ہے۔ پروردگار عالم کا جو حکم ہے وہ تو اس حوالے سے ہے کہ کیا تم اپنا مال خدا کی خاطر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں، اور جیسا خدا نے کہا ہے ویسا خرچ کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ تو اب کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پروردگار کو جانور کا خون بہانا پسند ہے، اسی میں حج کی عبادت ہے، اسی میں وہ عبادت بھی ہے کہ جو بقر عید والے دن انجام دی جاتی ہے، اسی میں وہ عبادت بھی ہے کہ جس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر پیسے دیے جائیں گے تو کام نہیں بنے گا، باقاعدہ جانور ذبح کیا جانا چاہیے، تب جا کے عقیقے کی عبادت پوری ہوگی۔ اچھا، اب کوئی اور راستہ ہے؟ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپس میں تداخل ہوتا ہے۔ تداخل کا مقصد یہ ہوا کہ آپ ایک عمل انجام دیں مگر دو تین چار نیتیں کر لیں تو آپ کو ان تین چار چیزوں کا ثواب مل جائے گا۔ جیسے غسل ہے، غسل فرض کیجئے کہ کسی پر کچھ واجب غسل ہوئے ہیں، کچھ مستحب غسل ہوئے ہیں، تو واجب غسل کا مطلب یہ ہوا کہ مثلا غسل جنابت واجب ہے اس پر، عورت کے لیے مثلا نجاست کا غسل واجب ہے، طہارت حاصل کرنی تھی جس دن طہارت حاصل کرنی تھی وہ مثلا جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے، اسی طرح سے مثلا وہ جمعہ کا دن 15 شعبان کا دن بھی تھا تو 15 شعبان کے دن بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ تو دو واجب غسل جمع ہو گئے، دو مستحب غسل جمع ہو گئے، ان تمام کو کیا ایک کی نیت سے انجام دیا جا سکتا ہے؟ یعنی ہم یہ غسل کرتے وقت نیت کر لیں کہ غسل جتنے واجب ہیں، مثلا عورت ہے وہ جنابت کا غسل کی نیت کر رہی ہے، پھر نجاست کے غسل کی نیت کر رہی ہے، جمعے کے غسل کی نیت بھی کر رہی ہے، اور 15 شعبان کے غسل کی نیت بھی کر رہی ہے۔ تو غسل میں اگر اس طرح کی نیت کو خاتون کر رہی ہیں تو کیا غسل ہو سکتا ہے؟ غسل میں ہو سکتا ہے، جی ہاں، ایک ہی غسل وہ انجام دے گی اور اگر چار نیتیں اس میں شامل کر رہی ہیں تو چاروں کا ثواب اسے مل جائے گا۔ کیا نماز میں ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے میں وہ یہ سوچے کہ یہ فجر کی آدھا نماز بھی ہو جائے، میری فجر کی قضا مجھ پر ہے وہ بھی ہو جائے، پھر جمعے کے دن کی نافلہ ہے وہ جمعے کے دن کی نافلہ بھی ہو جائے، پھر زیارت وارثہ پڑھی ہو زیارت وارثہ کی نماز، ایک ہی نماز میں ساری نیتیں کر لیں تو کیا ایسا ہو سکتا؟ نماز میں نہیں ہو سکتا. تو کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جس میں آپس میں تداخل ہوتا ہے, کچھ نیتیں آپ کر لیں عمل ایک ہی کریں سب کا ثواب مل جائے گا, مگر کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جس میں نہیں ہو سکتا. سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ عقیقے کی عبادت میں ہم کسی اور چیز کو شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں ایک طریقہ ہے, اگر بچے کی طرف سے یا جس کی طرف سے بھی عقیقہ کیا جا رہا ہے اگر قربانی اس کی طرف سے کر دی جائے, قربانی فقط بقرعید کے دن میں ہوتی ہے, تو بقرعید کے دن میں اس کی طرف سے اگر جانور قربان کیا جا رہا ہے جس کی طرف سے عقیقہ کر رہے ہیں, تو قربانی میں خود بخود عقیقہ شامل ہو جائے گا, پھر اس کے لیے الگ سے عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ جس کی طرف سے قربانی کر لی گئی ہے سمجھ لیجیے کہ اس کی طرف سے عقیقہ ہو گیا, اسے الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کی کچھ شرطیں ہیں اور اس کے کچھ آداب ہیں, عقیقے کی الگ کچھ شرطیں ہیں اس کے کچھ الگ آداب ہیں. عقیقے کے آداب میں یہ بتائیں گے کہ مثلا باپ کے لیے اور باپ جن کی کفالت کرتا ہے ان کے لیے اس جانور کا گوشت کھانا مکروہ ہے, ماں کے لیے مثلا مکروہ ہے جانور ہے. عقیقے والے جانور کا گوشت ماں کے بچے کی ماں کے لیے کھانا مکروہ ہے. اب اگر فرض کیجیے کہ کسی کی طرف سے قربانی کی اور عقیقہ اس میں شامل ہو گیا تو قربانی میں بھی ایسے ہوگا کہ اب ماں نہیں کھا سکتی ہے گوشت, باپ نہیں کھا سکتا ہے گوشت. اسی طرح سے عقیقے میں آگے ایک بات آئے گی کہ بہتر ہے کہ عقیقے کے جانور کا گوشت اس طرح سے نکالا جائے کہ اس کی ہڈیوں کے ٹکڑے نہ کیے جائیں, ہڈی نہ ٹوٹنے پر بہتر ہے. پھر اس بات کا خیال کیا قربانی میں بھی رکھنا پڑے گا کہ ہم ہڈی نہیں توڑوا سکتے, وہ تو بڑی مشکل سے پسائی ملتا ہے اور بڑی محنت سے مدد کرنی پڑتی ہے اس کی, تب جا کے وہ جانور ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس پر اگر اس دن یہ شرطیں لگا دی جائیں کہ دیکھو بھائی ہڈی نہیں توڑو گے الگ الگ گوشت نکال کے دو گے, تو اگر عام لوگوں سے وہ ہزار روپے مانگ رہا ہے تو آپ سے دس ہزار روپے مانگے گا, بلکہ منع ہی کر دے گا کہ نہیں یہ کام ہم نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی شرط نہیں, اگر کسی کی طرف سے جانور قربان کیا گیا یعنی بقرعید کے دن میں جانور قربان کیا گیا تو ایسی صورت میں عقیقہ خود بخود اس میں شامل ہو گیا, مگر جو عقیقے کی شرائط ہیں ان شرائط کو پیش نظر رکھنا ضروری نہیں ہوگا. چنانچہ عام قربانی کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق اگر عمل انجام دیا جائے تو قربانی کا گوشت جس طرح سے کھایا جاتا ہے اسی طرح سے کھایا جائے گا, اور اسی طرح سے قربانی کے حوالے سے جو جو باتیں انجام دی جاتی ہیں اسی طرح سے اس جانور کو سمجھا جائے گا, عقیقے کی شرائط کو پیش نظر رکھنا ضروری نہیں ہے. گفتگو کے آغاز میں عام طور پر میں ایک اعلان ان ناظرین کے لیے کیا کرتا ہوں کہ جو براہ راست ٹی وی پر اپنا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو عنوان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ تو ہے بچوں کی پرورش. اس عنوان سے تعلق رکھنے والے سوالات یا اس عنوان سے ہٹ کر بھی کوئی فیضی سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ براہ راست اس نمبر پر فون کر کے کیے جا سکتے ہیں. ہمیں بہرحال پرچے کی صورت میں وہ سوال ملے گا اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی اس پروگرام میں شامل کر لیں. تو اب جس کی طرف سے بقرعید کے دن میں قربانی کر لی جائے گی اس کی طرف سے عقیقہ ہو گیا اور باقی کوئی شرائط پیش نظر رکھنا ضروری نہیں ہے, مگر اس سے پہلے کی بات کہ اگر پیسے دے دیں گے عقیقے کے بدلے وہ نہیں چلے گا, عقیقے کے بدلے اگر قربانی کر لی تو چل جائے گا. نعم جزی انحل ازیا, ہاں اگر کسی کی جانور سے جانور ذبح کیا گیا ہے بقرعید والے دن تو وہ کافی ہو جائے گا. ومن ذبحیا عنہ ازعته عن العقیقہ, لہذا جس شخص کی طرف سے بقرعید کے دن میں جانور قربان کیا گیا ہے اس کے لیے کافی ہو جائے گا یہی چیز یہی عمل عقیقے کے لیے بھی, الگ سے عقیقہ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی. اب آئیے عقیقے کا جانور کیسا ہونا چاہیے، جو جانور ہم خریدیں گے وہ کیسا ہونا چاہیے. وَيُسْتَحَبُّ أَن تَكُونَ الْعَقِيقَةُ ثَمِينَةً وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّ خَيْرَهَا أَثْمَنُهَا. کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ عقیقے کا جانور موٹا تازہ ہو، بلکہ کچھ روایات میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ سب سے اچھا عقیقہ وہ ہے کہ جس کا جانور سب سے موٹا ہو، سب سے اچھا عقیقہ وہ کہلاتا ہے. اور اس سے آگے کی بھی کچھ باتیں علماء نے بیان کی ہیں، مگر یہ دوسرے علماء کے کلام کو نقل کر رہے ہیں، اپنی بات آخر میں بیان کریں گے. وَتُسْتَحَبُّ أَن تَجْتَمِعَ فِيهَا شُرُوطُ الْأُزْهِيَةِ مِنْ كَوْنِهَا سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ وَعَدَمِ كَوْنِ سِنِّهَا أَقَلَّ مِنْ 5 سِنِينَ كَامِلَةً فِي الْإِبَلِ وَأَقَلَّ مِنْ 2 سَنَتَيْنِ فِي الْبَقَرِ وَالْمَعَزِ وَأَقَلَّ مِنْ 7 أَشْهُرٍ فِي الزَّانِ. اور یہ کہا گیا ہے کہ مستحب ہے، جب یہ لفظ استعمال ہو کہ یہ کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا نظریہ نہیں، یہ دوسرے مجتہدین کا نظریہ. یہ کہا گیا ہے کہ عقیقے کے جانور میں وہی شرائط جمع کرنا مستحب ہے جو قربانی کے جانور میں ہوتی ہے. قربانی کے جانور میں ایک بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اس جانور کے بارے میں جو شرائط یہ بتا رہے ہیں، اصل میں قربانی دو طرح کی ہے. ایک قربانی وہ ہے کہ جو حاجی مینا کے میدان میں کرتے ہیں، وہ قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی نہ کی جائے تو اس سے حج پر فرق پڑ جائے گا، حج غلط ہو سکتا ہے، وہ قربانی انجام دینا واجب ہے. لیکن مینا کے میدان میں حاجی جو قربانی کرتے ہیں، اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو قربانی کی جاتی ہے، دنیا کے کسی بھی شہر میں کی جائے، چاہے وہ مکہ شہر میں کیوں نہ کی جائے، وہ قربانی واجب نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ قربانی مستحب ہے. واجب قربانی میں کچھ شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، اگر ان شرائط کا خیال نہ رکھا گیا تو وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی. یعنی جانور میں ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو جانور منا کے میدان میں حاجی ذبح کر رہا ہے، اس کے لیے ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ جانور قابل قبول نہیں ہوگا. وہ شرائط کیا ہے؟ وہاں پر ان کے لیے مستحب ہے کہ جانور موٹا ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ کچھ شرائط واجب بھی ہیں. مثلا پہلی شرط یہ کہ وہ جانور تمام عیب سے پاک ہو، کسی طرح کا نقص اس میں نہ پایا جاتا ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ خستی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری شرائط پیش نظر رکھنا پڑے گی، یعنی صحیح اور سالم جانور ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کی کوئی عیب نہ پائے جاتے ہوں، یہ وہاں کے لیے ضروری ہے. اور جو چیز وہاں کے لیے ضروری ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو افراد مثلا کراچی میں قربانی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ کیا ان شرائط کا خیال رکھیں کہ جانور میں کس طرح کا کوئی عیب نہ پایا جاتا ہے، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، خستی نہ ہو، اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو، لنگڑا نہ ہو. کراچی میں جو افراد قربانی کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان ساری شرائط کا خیال رکھیں؟ یا مثلا آپ میں سے جو افراد بکرا پیڑی جانور خریدنے گئے ہوں، تو جیسے ہی آپ جاتے ہیں آپ کا استقبال وہ ایک جملے سے کرتے ہیں، آئیے دو دانت کا بکرا، آئیے دو دانت کا بکرا. وہ دو دانت کا بکرا آپ جہاں داخل ہوں گے وہاں سے لے کے وہاں تک ہوگا کہ جہاں سے آپ نکلیں گے، دو دانت کا بکرا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دو دانت کا بکرا ہونا لازمی ہے یا نہیں، اس کے علاوہ بھی کام چل جائے گا. دیکھیں، اگر کوئی شخص مینا کے میدان میں قربانی کر رہا ہے تو ان ساری شرائط کو دیکھنا پڑے گا. اور دو دانت کا بکرا جو ہمارے ہاں ایک طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اصل میں دو دانت قابل اعتبار نہیں ہے، اصل میں اس کی عمر قابل اعتبار ہے. مگر جانور پالنے والوں کے درمیان ایک بات مشہور ہے کہ جب بچہ یا بکرا دو دانت کا ہو جاتا ہے تو اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے، کامل عمر کا بن جاتا ہے، مگر یہ کوئی علامت نہیں. حقیقت یہ کہ جو عمر بتائی گئی ہے اس عمر کا جانور ہونا چاہیے، دو دانت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر جو عمر بتائی جا رہی ہے یہ عمر کامل ہونا چاہیے کہاں پر؟ منا کے میدان میں. یہاں لازمی نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی شرط کی پابندی کریں. جتنی پابندی کریں گے اتنا اچھا ہوگا, بہتر ہوگا, اچھے سے اچھا جانور خدا کی بارگاہ میں قربان کرنا چاہیے. مگر اگر فرض کیجیے کہ جانور ایسا قربان نہیں کر سکے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی. بھائی اس کا جانور خصیتا, اس کی قربانی نہیں ہوئی, اس کا جانور لنگڑا تھا, اس کی قربانی نہیں ہوئی. نہیں, ایسا نہیں, قربانی پھر بھی ہو جائے گی. اس لیے کہ جہاں ایک عمل واجب ہو تو اس کی شرائط بھی واجب ہو جاتی ہیں, اور ان شرائط کو اگر پیش نظر نہیں رکھا جائے گا تو واجب پورا نہیں ہوگا. لیکن اگر فرض کیجیے کہ ایک کام مستحب ہے اور ایسا مستحب کام ہے کہ جب آپ چھوڑنا چاہیں اسے چھوڑ سکتے ہیں, تو اس کی شرائط بھی مستحب ہوتی ہیں. اگر آپ پابندی کریں گے تو اچھا ہے, نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں. لہذا منا کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں بھی جانور قربان کیے جا رہے ہیں وہاں قربانی کرنا مستحب ہے, مستحب ہے. لہذا اس کی شرائط کا خیال رکھنا بھی مستحب ہے. آپ نے خیال رکھا تو بہت اچھا ہے, نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں. یہ ساری شرطیں جو انہوں نے بیان کی ہیں, کہتے ہیں کہ عقیقے کے اعتبار سے کچھ علماء نے کہا کہ انہی شرائط کو خیال کو پیش نظر رکھنا مستحب ہے. عقیقہ خود مستحب عمل ہے, لہذا ان شرائط کو بھی پیش نظر رکھنا مستحب ہے. اب آئیے وہ جو دو دانت کی بات وہ کر رہے ہیں کہ دو دانت کا ہونا چاہیے نہیں, اصل میں دو دانت نہیں, اس کی عمر ہے. تو جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ ہمارے عام طور پر اونٹ ذبح نہیں ہوتا, مگر اونٹ کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ اونٹ اگر کوئی ذبح کر رہا ہے چاہے قربانی کے لیے یا عقیقے کے لیے تو اس کی کتنی عمر ہو, گائے ذبح کر رہا ہے تو اس کی کتنی عمر ہو, اور اسی طرح سے بکرا یا بکری ذبح کر رہا ہے تو اس کی کتنی عمر ہو, اور دمبا اور بھیڑ ذبح کر رہا ہے تو اس کی کتنی, ہر ایک کی عمر الگ الگ ہے. چنانچہ یہ عمر کامل ہونا چاہیے اگر حاجی منا کے میدان میں جانور ذبح کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ اتنی عمر پوری ہونی چاہیے. لیکن باقی مقامات پر اگر قربانی کی جا رہی ہے تو اتنی عمر کا ہونا زیادہ بہتر ہے, مستحب ہے. وہ عمر کیا ہے؟ وہ عدم کون یہاں سنہا سنوہا اقل من خمس سنین کاملتن فی العبل, اگر اونٹ ذبح کر رہے ہیں تو اس کی عمر پانچ سال سے کم نہ ہو, پانچ سال کا اونٹ ہو, یہ مستحب ہے. وہ اقل من سنتین فی البقر والمعز, اور اگر گائے ذبح کر رہے ہیں تو اس کی عمر دو سال کی ہونی چاہیے, دو سال مکمل ہو چکے ہوں. اور اگر بھیڑ ذبح کر رہے ہیں, بھیڑ یا دمبا, تب بھی اس کی عمر دو سال ہونا چاہیے, دو سال یا اس سے زیادہ. نہیں, غلطی ہو گئی, بھیڑ کی بات نہیں, بکری کی بات ہے. اگر بکری ذبح کر رہے ہوں تو اس کی عمر بھی دو سال یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. بھیڑ یا دمبا ذبح کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر اس کی عمر سات مہینے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے, سات مہینے. تو بکری میں اور بھیڑ میں فرق ہے, بکرے یا بکری کی عمر دو سال ہو اور بھیڑ یا مونس اس کے اس کی عمر سات مہینے یا اس سے زیادہ ہو, یہ مستحب ہے. کچھ علماء نے کہا کہ یہ ساری شرائط عقیقے کے جانور میں مستحب ہے, لیکن اب آیت اللہ سیستانی کا نظریہ شروع کر رہے ہیں, بلاکن لم یثبت ذلک فی بعض الاخبار. خود آیت سیستانی کہہ رہے ہیں کہ کچھ دوسری قسم کی روایات کی ہیں کہ جس میں اس طرح کی شرطیں نہیں لگائی گئیں, جس سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہو رہی. تو کچھ روایات سے ثابت ہو رہی ہیں اور کچھ روایات سے ثابت نہیں ہو رہی ہیں. یہ ایک بڑا طویل عنوان ہے, کبھی اگر موقع ہوا تو اس کی بھی وضاحت ضروری ہے, خصوصاً آپ لوگوں کے سامنے. عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں جو اعتراض ہوتا ہے کہ مجتہدین کے فتاوی میں اختلاف پایا جاتا ہے, یقیناً اختلاف پایا جاتا ہے, لہذا مجتہدین کی بات کیسے مانیں؟ یہ ٹاپک یہاں ڈسکس ہو بھی چکا ہے, لہذا اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ امام کے اقوال میں اختلاف نہیں پایا جاتا, حالانکہ ایسی بات نہیں, امام کے اقوال میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. امام کے جو اقوال پایا جاتا, جو امام تعلیمات دیں گے آخر میں گھوم کے نتیجہ ایک نکلے گا, مگر ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امام کے اقوال میں اختلاف نہیں ہوتا, بالکل ہوتا ہے. امام کے اقوال میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. اچھا امام کے اقوال میں اختلاف پایا جاتا ہے بائیمانہ بھی کہ پانچویں امام نے کوئی بات کہی ہے چھٹے امام نے کوئی بات کہی. ابھی کل ہی آیت اللہ مطہری کی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. پہلے بھی اس کتاب کا مطالعہ کر چکے ہیں مگر کبھی کبھار تکرار کرنی پڑتی ہے کتابوں کے مطالعے میں. آیت اللہ مطہری کی براہ راست لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے یہ, بلکہ انہوں نے جن مقامات پر تقریریں کی ہیں ان تقریروں کو جمع کر کے کچھ لوگوں نے بعد میں کتابی شکل دی ہے. اس کتاب کا نام ہے سخن, اصل میں تو وہ تقریریں ہیں اس لیے اس کتاب کا نام ہے سخن. اور جامع تعلیمات اسلامی نے اس کتاب کو شائع کیا ہے, بہت ہی عمدہ انداز سے انہوں نے کتاب شائع کی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں شائع ہوتی رہی ہیں مگر یہ کتاب بڑی قابل تعریف ہے. اس کتاب میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص صادقہ آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور انہوں نے اس نے ایک مسئلہ امام سے پوچھا. امام نے اس کا ایک جواب دے دیا. جب جواب سنا تو وہ حیران ہوا اور کہا کہ فرزند رسول یہی سوال آپ کے والد سے کیا گیا تھا, یعنی پانچویں امام سے سوال کیا گیا تھا, تو انہوں نے تو اس کا یہ دوسرا جواب دیا تھا اور آپ دوسرا جواب دے رہے ہیں. تو امام نے اس کی نفی نہیں کی, امام نے ایسا نہیں کہا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ائمہ کے درمیان اختلاف پایا جائے, ایک امام کچھ کہے اور دوسرا امام کچھ کہے, ایک امام کوئی بات کہے اور دوسرا امام کوئی بات کہے, نفی نہیں کی بالکل. خود ائمہ کے اقوال میں اختلافات موجود ہیں, کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اقوال میں اختلافات موجود ہیں, مگر یہ اختلاف ہمیشہ ظاہری اعتبار سے نظر آئیں گے. جب مجتہد اس کے بارے میں تحقیق کرے گا, عام آدمی تحقیق بھی نہیں کر سکتا, عام آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے تحقیق کرنا. یہ دو الگ 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 قسم کے جب اقوال آتے ہیں تو عام آدمی کا طریقہ کار وہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کو پسند آ رہی ہوتی ہے وہ والی روایت وہ لے لیتا ہے, وہ دوسری کی طرف دیکھتا بھی نہیں, اس کی طرف نظر بھی نہیں کرتا. اگر چھٹے امام ہی کی یہ حدیث ہے کہ ہم نے اپنے شیعوں پر بمب سماعت کیا, یہ بہت پسند آتی ہے. ہاں یہ دیکھیں چھٹے امام نے خود کہا یہ بات بہت پسند آتی. اب اس کے مقابلے میں بالکل اس کے خلاف جو حدیثیں امام ہی کی بیان کی ہوئی ہیں اور چھٹے امام ہی کی بیان کی ہوئی ہیں, باقی ہیں ائمہ کی بھی نہیں, اس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا. کہتے ہیں اگر ٹھیک ہے وہ ہوگا مگر یہ تو دیکھیں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے شیعوں پہ خون معاف کیا, اس کے باوجود لے رہے ہیں. تو اصل مسئلہ پیدا یہی ہوتا ہے کہ جتنی روایتیں پائی جاتی ہیں عام لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ان کو پسند آتا ہے وہ لے لیتے ہیں باقی وہ چھوڑ دیتے. مجتہدین کا یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں. مجتہدین کا طریقہ کار یہ ہے کہ کبھی ایک روایت پر بھروسہ کرتے ہی نہیں ہیں. اگر 50 روایتیں اس ٹاپک پر ہیں تو سب کو جمع کریں گے اور سب کو جمع کرنے کے بعد اپنے علمی استدلال سے پھر نتیجہ نکالیں گے اور طے کریں گے کہ اس میں سے کون سی روایت ہے کہ جس پر عمل کیا جا سکتا اور کون سی ایسی ہے کہ جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. تو گویا وہ آدمی چھٹے امام کے منہ پہ کہہ رہا ہے کہ مولا آپ کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کے والد نے تو کچھ کہا تھا. اچھا علماء کے سامنے جب اس طرح سے بات کی جاتی ہے تو ذرا سا جھیپ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات, ایک عالم کوئی کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کوئی کہہ. یہ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جو عالم باعمل ہیں اور پابندی سے دین کی باتیں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں, ورنہ آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ اگر جو بات انہوں نے کہی ہے اس کے خلاف کسی اور عالم نے بیان کر دی تو فوراً ہی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, جو میں بات کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے. بس میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں جو عالم باعمل ہیں, بہت احتیاط کے ساتھ کلام کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, وہ بڑی احتیاط ہوتی ہے. جب وہ کسی اور کے حوالے سے اس طرح کی بات سنتے ہیں تو بہت احتیاط سے جواب دیتے ہیں, پھر وہ جھینک جاتے ہیں یا کچھ اور راستہ ان کو نکالنا پڑتا ہے. یہ تو امام ہیں اس کے ان کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول آپ کے والد تو کچھ اور کہہ رہے, تو بتائیے کہ صحیح بات کیا ہے. تو چھٹے امام کو کہنا پڑا کہ ہاں صحیح ہے, تم صحیح کہہ رہے ہو, اصل میں جو بات میرے والد نے کہی ہے وہی صحیح ہے، میں نے جو بات کہی ہے وہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کہی ہے، اب یہ میرے الفاظ ہیں۔ امام نے جو بات بیان کی تھی وہ کیا تھی کہ میرے والد کے پاس جو لوگ مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے وہ حقیقتاً اس پر عمل کرنا چاہتے تھے، لہذا میرے والد جو خالصتاً اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ بتا دیتے تھے، لیکن میرے پاس جو لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں وہ خالصتاً عمل کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی چھانک پھٹک کرنے کے لیے آتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر مجھے بھی تقیہ سے کام لینا پڑتا ہے کہ میری باتیں ادھر ادھر جاتی ہیں۔ تو خود امام تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں اختلاف ہے، امام کی روایتوں میں اختلاف ہے، حدیثوں میں اختلاف ہے، مگر اب یہ کیسے پہچانا جائے؟ یہ تو ایک حدیث تھی جس کے بارے میں اس نے پوچھ لیا تو امام نے جواب بھی دے دیا، عین ممکن ہے کہ اور بہت سارے لوگوں نے والی حدیث سنی اور اس نے نہیں پوچھا امام سے تو جواب نہیں ملا ان کو، تو وہ تو وہی بیان کریں گے جو چھٹے امام سے انہوں نے سنا، اور وہی ساری چیزیں کتابوں میں آ جائیں گی، تو اب کیسے پتا چلے گا کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا بات غلط ہے؟ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں، یہ مجتہدین کا کام ہوتا ہے، یہ 40, 50, 100, 200 روایتوں کو جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک نتیجہ پیش کرتے ہیں جس کو ہماری زبان میں فتویٰ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ کئی روایتوں کو جمع کرنے کے بعد ہمارے سامنے، محنت ساری وہ کر رہے ہوتے ہیں بیچارے، مشقت ساری وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے وہ فتویٰ لا کے پیش کرتے ہیں، پھر ہم گردن اکڑا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم سوچیں گے، عمل کریں گے، نہیں کریں گے، دیکھیں گے بعد میں۔ انہوں نے ساری محنت کی ہوتی ہے اور ان کی محنت پر اس طرح سے پانی پھیرا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی مقام پر یہ آ گیا ہے کہ عقیقے کے حوالے سے وہی باتیں ہیں کہ جو قربانی کے جانور کے حوالے سے ہیں، تو کچھ روایتوں میں ایسا بھی آیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، عقیقے کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو قربانی کے جانور کے لیے ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ شَاطٌ لَحْمٌ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْقُدْسِيَّةِ يُذِي فِيهَا كُلُّ شَاهِنٍ، یعنی کچھ روایت میں اس طرح سے آیا ہے کہ فقط گوشت ہونا چاہیے بکری کا، یہ قربانی کی منزل پر نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا بھی جانور قربان کر دیا جائے کافی ہو جائے گا، یعنی عقیقے کو مان لیا جائے گا۔ سلوات پڑھیں محمد والے میں، یہ گفتگو تھی جانور جب خریدا جا رہا ہے عقیقے کا اس حوالے سے کہ کیسا جانور ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی طرح کا جانور چل جائے گا، لازمی نہیں ہے کہ اس میں شرائط پوری ہوں، جتنی پوری ہوں گی اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔ جی سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک جانور 5-6 اپرادھ کی طرف سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، ایک جانور ایک ہی کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا۔ صحیح تھا آپ کا سوال، اس لیے کہ کچھ عبادتوں میں تداخل ہے مگر اس میں نہیں۔ اب بات شروع ہو رہی ہے، جب جانور ذبح کیا جائے، عقیقے کے جانور ذبح کیا جائے تو کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جی قربانی کے جانور میں 7 حصے مشہور ہیں، مگر ہمارے یہاں 7 حصے لازمی نہیں ہیں، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 7 کے بجائے 700 حصے بھی ہو سکتے ہیں، چاہے ہر ایک حصے میں ایک ایک پاؤ گوشت آئے گا، آدھا پاؤ گوشت آئے گا مثلا، اتنے حصے بھی کیا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، اور اس طرح کی کوئی قید بھی نہیں ہے کہ گائے میں حصے کیے جائیں، بکرے میں حصے نہ کیے جائیں، نہیں بکرے میں بھی اگر 700 حصے کر دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا اگر ہمارے یہاں قربانی میں حصے کر دیے گئے تو جس کی طرف سے حصہ ڈالا گیا ہے اس کا عقیقہ مانا جائے گا یا نہیں؟ حقیقت یہ کہ اس کے بارے میں کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں، ہم نے نہیں پڑھا، تو اس وقت تو مسئلہ یہی بنے گا کہ جس کی طرف سے عقیقہ کرنا ہے اکیلے اس کی طرف سے قربانی کرنا پڑے گی، اس جانور میں حصے نہیں ڈالے جا سکتے، اکیلے اس کی طرف سے قربانی کر لی جائے تو قربانی کر لی جائے گی تو عقیقہ خود بخود شامل ہو جائے گا، بغیر کسی حصے کو شامل کیے ہوئے فقط اس کی طرف سے جانور قربان کیا جائے۔ جی جو قربانی واجب ہے اس میں بھی عقیقہ شامل ہو جائے گا، یہ سوال ہے آپ کا، ہاں جو قربانی واجب ہے اس میں بھی عقیقہ شامل ہو سکتا ہے. اب آئیے جانور کو جب ذبح کیا جائے تو کن باتوں کا خیال رکھنا بہتر ہے. یم بقی تقتی العقیقت من غیر قطر اظام ہا, مناسب ہے کہ عقیقے کے جانور کے ہڈیاں نہ توڑی جائیں, اس کا گوشت اتار لیا جائے. اگر کہیں سے جدا کرنا بھی پڑتا ہے تو جوڑوں سے اس کی ہڈیوں کو جدا کر دیا جائے, الگ الگ کر دیا جائے, مگر اس کی ہڈیاں توڑی نہ جائے. مگر دیکھیے یہ لفظ استعمال ہوا یم بقی, اس کا مطلب مناسب ہے کہ ایسا کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہڈی توڑ دی گئی تو عقیقہ غلط ہو گیا, عقیقہ باطل ہو گیا, ایسا نہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ہڈیوں کو نہیں توڑ رہا ہے, فقط جوڑ سے الگ کر رہا ہے یا فقط گوشت نکال رہا ہے, تو اس نے کسی مستحب پر عمل کیا نہیں, مستحب بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ کہ مناسب یہ کہ ہڈیاں نہ توڑ جائیں, فقط گوشت کو اتار دیا جائے. وجستحب کو تفصل قابلۃ منہا بالربع وان تكون حصتها مشتملۃ علی الرجل والبرق, اور مستحب ہے کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو چوتھائی گوشت جانور کا وہ دائی کو دیا جائے, جو بھی دائی کا کام کر رہی ہو بچے کی ماں کے ساتھ اس کو دیا جائے. وہ ڈاکٹر ہے یا نرس ہے اس کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے, اب یہ ایک بحث ہے. اس لیے کہ ڈاکٹر تو ویسے ہی پیسے لے رہی, نرس تو ویسے ہی پیسے لے رہی, تو اب عقیقہ جو کیا جا رہا ہے اس میں بھی اس کو دیا جائے. کچھ جو دیہات میں طریقہ کار ہوتا ہے, جب پرانے زمانے میں طریقہ کار تھا تو اس میں تو دائیاں کوئی رقم نہیں لیتی تھی, پیسے نہیں لیتی تھی, خدمت کرتی تھی. اب خدمت کرتی تھی اس کا عوض کیسے دیا جائے, تو کہا کہ جو جانور ہے اس کا چوتھائی گوشت اس کو دے دیا جائے, یہ اس کا عوض ہو گیا. لیکن اب جو شہروں میں طریقہ کار رائج ہو گیا ڈاکٹروں اور نرسز کا, تو کیا پھر ایسی صورت میں پھر بھی ان کو دینا مستحب ہوگا؟ اس کا جواب آپ اس سے ملائیں تو زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آئے گا کہ اگر کوئی بچہ ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے تب بھی استرا پھیرنا مستحب ہے. آیا نا وہاں پر کہ ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے مگر سنت پر عمل کرنے کے لیے استرا پھیرنا بہتر ہے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر چاہے ڈاکٹر نے پیسے لیے, نرس نے پیسے لیے, مگر اس کے باوجود یہ گوشت اس کو دینا اگر اس کو دیا جائے گا تو سنت پر عمل ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ جو پیسے نہیں لے رہی ہے فقط اسی کو دے دیا جائے, جو پیسے لے رہی ہیں ان کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جو پیسے نہیں لے رہی ہیں ڈاکٹر یا نرس, عین ممکن ہے کہ وہ شیعہ نہ ہو, غیر مومن ہو, کوئی حرج نہیں, پھر بھی اس کو دیا جا سکتا ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. ویجوز تفریق العقیقہ لحماً ومذبوحاً, اچھا عقیقے کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس طرح سے چوتھائی گوشت اس کو دے دیا, باقی جو گوشت بچا ہے اب اس کو بانٹنے کے دو طریقے ہیں. یا تو کچا گوشت بانٹ دیا جائے جیسے عید والے دنوں میں بانٹا جاتا ہے, عید والے دنوں میں جس طرح سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس میں تین حصے ہوتے ہیں. اس کی تفصیلات جب بقر عید کا زمانہ قریب تھا اس زمانے میں جو درس چل رہا تھا اس میں آ چکی تھی, تو آپ میں سے کچھ طلبہ جو اس زمانے میں موجود تھے اس وقت موجود تھے انہوں نے تفصیلات سن لی ہوں گی. جس بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے بقر عید والے دن, انہیں قربانی کا جانور, اس کے تین حصے کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ چار کرتے ہیں مگر حقیقت یہ کہ چار نہیں کرنے, تین کرنے. تین حصے کس کس کے ہیں؟ ایک حصہ تو غریب کا ہے اس میں, ایک حصہ خود اپنا ہے اس میں, اور تیسرا حصہ باقی مومنین کا ہے جس میں پڑوس والے بھی آ گئے اور باقی رشتے دار بھی آ گئے. یہ تین حصے کیے جاتے ہیں. عقیقے کے جانور میں ایسے تین حصے کرنا لازمی نہیں ہے. اس میں ایک حصہ تو اس کو دے دیا جو دائے کا کام کر رہی ہے, باقی جتنا بچا ہے یہ سارا مومنین کو بانٹا جا سکتا ہے, کسی بھی طرح کے مومن ہوں, وہ غریب ہوں کہ نہ ہو, غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, امیروں کو بھی دیا جا سکتا ہے, رشتے داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے, دوسروں کو بھی دیا جا سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو ایک طریقہ کا تو یہ کہ کچا گوشت بانٹ دیا جائے اس طرح سے, دوسرا یہ کہ نہیں باقاعدہ پکا کے بانٹا جائے, گوشت کا سالن بنایا جائے اور سالن بانٹ دیا جائے, یہ بھی بالکل صحیح ہے. یعنی عقیقے پر ٹھیک طرح سے عمل ہو گیا. اگر اس طرح سے کیا جائے گا تب بھی عقیقے کے فریضے کو انجام دے دیا. کما یجوز ان تذبح ویدعى علیہ جماعۃ من المؤمنین. جس طرح سے کہ ایک طریقہ کار یہ کہ پکا کے باقاعدہ لوگوں کو گھر پہ دعوت دے کے بلایا جائے اور ان کو کھانا کھلایا جائے. ایک طریقہ کار یہ تھا کہ پکا کے بانٹ دیا گیا. دوسرا طریقہ کار کیا, آج کل زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے اور اتنی تیز رفتاری سے لوگوں کی زندگی چل رہی ہے کہ یہ مستحب کچھ لوگ حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں مگر کسی طرح کی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں. اور یہی چیز آپ کو بقرعید میں بھی ملے گی. بقرعید میں جانور قربان کرنا چاہتے ہیں مگر کسی طرح کی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں کہ بکرا پیڑی جائیں, وہاں سے جانور خرید کے لائیں, پھر اس کو رکھیں دو دن چار دن, پھر ذبح کرنے کے لیے قصائی کو ڈھونڈیں, پھر ذبح کرنے کی ساری زحمت اٹھائیں, پھر جو گوشت آیا اس کو بانٹیں, اس سارے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کر دیا ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ ایڈی والوں کے پاس مثلا پیسے جمع کروا دیے کہ 20,000 کے 3 بکرے ہمارے ذبح کر لینا, یہ 60,000 روپئے. تو بھائی اب ایڈی والے سے سارا کام کروا رہے ہیں. اب تو یہ چیز بہت غلط ہے. اگر یہ کام کروانا ہی ہے تو ایڈی کے ادارے سے کروانے کے بجائے ہمارے بھی کچھ ادارے اب یہ کام کروائیں. ایسے اداروں سے کام کرنا چاہیے. ہمارے ادارے جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کی تعداد کم ہے, مگر اگر معلوم کیا جائے کہ ہمارے کون سے ادارے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بھی کچھ ادارے ہیں جو آپ کی ساری زحمتیں ختم کر دیں گے, آپ سے پیسے لے کے سارا کام مکمل کر لیں گے, اگر آپ کہیں گے تو آپ کو گوشت بھی پہنچا دیں گے. تو کچھ لوگ ہیں جو اس سارے چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں, البتہ ثواب سارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اب ان کی طرف سے خریدنے کا کام وہی کرے گا, ذبح کروانے کا کام کرے گا, پھر گوشت بانٹنے کا کام کرے گا, سارا کام. یہی مسئلہ عقیقے میں بھی ہے. عقیقے میں بھی کچھ لوگ عقیقہ کروانا چاہتے ہیں مگر اس سارے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے. تو اس کا بھی طریقہ کار آسان ہے. جو یہ پکانے والے ہیں باورچی, ان کو اگر یہ کام دے دیا جائے, پیسے دے دیے جائیں, تو باقاعدہ جانور لا کے ذبح کر کے کھال اتار کے ٹکڑے کر کے کھانا پکا کے بانٹ بھی دیں گے, سارا سارا کام وہ کر دیں گے اور عقیقی عبادت پوری حاصل ہو جائے گی. تو جو افراد اس انداز سے بھی عقیقے پر عمل کرنا چاہیں وہ قربانی کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر عمل کر سکیں گے. اس لیے کہ قربانی میں تو پھر بھی کچھ شرائط کے بارے میں ہے کہ ان شرائط کو پیش نظر رکھا جائے تو بہتر ہے. عقیقے میں کچھ بھی نہیں ہے, جیسا جانور وہ اٹھا کے لے آیا اور چل جائے گا. ٹھیک ہے, لہٰذا تمام اقسام کے جانور چل جاتے ہیں. تو وہ لا کے اسی کو پکا دیتا ہے اور پھر وہ بانٹ دیتا ہے, تو عقیقے کی عبادت پوری ہو جائے گی, کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اس کو کچے گوشت کے طور پر بانٹنا صحیح ہے, پکا کے بانٹنا صحیح ہے, اس طرح سے لوگوں کو اپنے گھر بلا کے کھلانا بھی صحیح ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, مگر خاص عدد کو بلانا یہ مستحب ہے. خاص افراد, خاص تعداد میں لوگوں کو بلا کے کھلانا یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. اب آئیے وہ والا کون پہلو. وَلَفْضَلُوا أَنْ يَكُونُ عَدَدُهُمْ عَشْرَةً فَمَازَاد. کہتے ہیں کہ کم سے کم 10 افراد کو گھر بلا کے کھانا کھلانا, 10 سے زیادہ ہوں تو کوئی حرج نہیں, 10 سے کم نہ ہو, 10 یا 10 سے زیادہ افراد کو گھر پہ بلا کے کھانا کھلانا یہ سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے عقیقے میں. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ہمارے یہاں رائج نہیں ہے. علماء میں تو آپ کو مل جائے گی یہ چیز کہیں کہیں, مگر نہ طلبا میں رائج ہے اور نہ ہی عام لوگوں میں رائج. طلبا میں رائج نہیں تو عام لوگوں میں کہاں سے رائج ہوگی. ایک چیز ہے جس کو کم از کم طلبا میں رائج ہونا چاہیے, ان کی زندگی میں یہ چیز ضرور ہونا چاہیے. وہ کیا ہے جو یہ عقیقے کے حوالے سے بتا رہے ہیں وہ عام حالات میں بھی ہے. وہ کیا ہے کہ یہ 10 یا 10 سے زیادہ افراد کو بلایا, کھانا کھلایا, یہ تھا عقیقہ کرنے والے کے لیے فضیلت والا کام. لیکن اب کھانا کھا کے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک مستحب ہے. وہ کیا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد بچے کے لیے دعا کریں. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کو جب دعوت دی جاتی ہے تو کچھ علماء ضرور آپ کو ایسے مل جاتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد گھر والوں کے لیے یا جس نے بھی دعوت کی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ایک اچھا طریقہ کار ہے جہاں کہیں بھی اس طرح سے کھانے کے لیے بلایا جائے تو ایسا نہیں پڑاوٹ کھا کے وہاں سے بھاگے. کچھ جو کھانے دعوت کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی دو چار چھ دعائیہ جملے جتنے بھی آتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیہ جملے ادا کرنے چاہیے. یا کولون منہا, یہ لوگ اس میں سے کھائیں, وجد اون للولد, اور پھر بچے کے لیے دعا کریں. ویکرہ ان یاکل منہا الاب او احد ممن یقولہ لا سیم الام. کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا مکروہ ہے. اس میں ایک پہلا تو آ گیا باپ, خود باپ باپ کے لیے مکروہ ہے, اور باپ جن جن لوگوں کی کفالت کر رہا ہے ان کے لیے بھی کھانا مکروہ ہے. باپ کن کی کفالت کر رہا ہے؟ مثلا باپ بچوں کی کفالت کر رہا ہے, بچہ پیدا ہوا اس کے لیے عقیقہ کیا گیا, مگر اس شخص کی پہلے سے ایک بیٹی موجود تھی جو بالغ ہو چکی تھی, 9 برس کی ہو چکی تھی. تو اب بالغ ہو چکی ہے مگر اس کے باوجود بچی چونکہ ساتھ رہ رہی ہے, تو اس بچی کے لیے بھی عقیقے کا گوشت کھانا مکروہ ہے. بھائی بچی کا کیا تعلق بنا؟ آپ اب تک تو آپ نے ماں اور باپ کا سنا تھا کہ ماں باپ کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا مکروہ ہے, یہ بچی کے لیے کب سے مکروہ ہو گیا؟ یہ اس لیے مکروہ ہو گیا کہ باپ جن جن لوگوں کی کفالت کر رہا ہے ان سب کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا مکروہ ہے. تو یہ بچی بھی اس میں شامل ہے. اگر اس کا کوئی بڑا بھائی ہو یا مزید بڑی بہنیں ہوں تو ان سب کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا مکروہ ہوگا, اس لیے کہ ان سب کی کفالت باپ کر رہا ہے. اچھا ان کی کفالت تو کر ہی رہا ہے, مگر عین ممکن ہے کہ گھر میں بچے کے دادا دادی بھی رہتے ہوں, تو دادا دادی کے اخراجات بھی یہ باپ اٹھا رہا ہے, تو ان کے لیے بھی یہ گوشت کھانا مکروہ ہو جائے گا. تو فقط ماں باپ کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا مکروہ نہیں ہے. جو عام طور پر سنا گیا وہ یہی ہے کہ ماں باپ کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا مکروہ ہے, مگر فقط ماں باپ کے لیے مکروہ نہیں ہے, ان کے لیے تو ہے ہی ہے, مگر ان کے علاوہ جن جن کی کفالت باپ کر رہا ہے ان سب کے لیے یہ گوشت کھانا مکروہ ہو جائے گا. کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر مثلا پیدا ہونے والے بچے کے چچا بھی ساتھ رہ رہے ہیں, دادا دادی بھی ساتھ رہ رہے ہیں پیدا ہونے والے بچے کے, اسی طرح سے پھوپھیاں بھی کچھ ساتھ رہ رہی ہیں. اب اگر ان میں سے ان لوگوں کی کفالت یہ باپ ہی کر رہا ہے تو چچا کے لیے بھی کھانا مکروہ ہو گیا, پھوپھی کے لیے بھی کھانا مکروہ ہو گیا. اسی طرح سے اگر کوئی اور دوسرے افراد جو بزرگ عام طور پر خاندان میں ہوتے ہیں, دادا دادی کے علاوہ مثلا نانی اسی گھر میں رہ رہی ہے اور اس کی کفالت بھی باپ کر رہا ہے, یعنی اس کے اخراجات بھی باپ اٹھا رہا ہے, تو نانی کے لیے بھی کھانا مکروہ ہو گیا. خلاصہ یہ کہ بچے کا باپ جن جن کی کفالت کر رہا ہے ان سب کے لیے کھانا مکروہ ہے. کفالت کا لفظ ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کے پاس جو نوکر ہے اس کے لیے بھی کھانا مکروہ ہو جائے. یعنی مثلا باپ کا ڈرائیور ہے وہ کھانا گھر میں ہی کھاتا ہے, انہی کے گھر پہ کھاتا ہے. چوکی دار ہے مثلا وہ انہی کے ساتھ رہتا ہے, انہی کا کھانا کھاتا ہے. کھانا خان ساما ہے یا گھر میں کام کاج کرنے والی عورتیں ہیں, ماسیاں ہیں, 24 گھنٹے کی ماسیاں ہیں, وہ اسی گھر میں رہتی ہیں, اسی گھر میں کھانا کھاتی ہیں. ان کو کفالت نہیں کہا جائے گا, یہ سارے ملازمین ہیں, چنانچہ ان کی کفالت یہ نہیں کر رہا ہے. تو ان لوگوں کے لیے کھانا مکروہ نہیں ہوگا. ان لوگوں کے لیے مکروہ ہے کہ جو خاندان کے افراد ہیں اور جن کی ذمہ داری باپ پر ہے یا باپ نے لے لی ہے, ان کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا مکروہ ہوگا. ہاں بچوں کا نام ہم نے بطور خاص اس لیے نہیں لیا کہ بچوں پر نہ کوئی چیز واجب ہوتی ہے نہ کوئی حرام ہوتی ہے, اسی طرح سے کوئی چیز نہ مستحب ہوتی ہے نہ مکروہ ہوتی, لہٰذا اگر وہ کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ولا سیم الام, خصوصیت سے ماں کے لیے زیادہ تاکید ہے کہ وہ اس گوشت کو بالکل نہ کھائے. بل الاحوط استحبابا لحتر, احتیاط مستحب ہے کہ ماں بالکل ترک کر دے اس گوشت کو کھانے سے. دوسرے بھی ترک کر دیں تو اچھا ہے, ان کے لیے بھی مکروہ ہے, مگر زیادہ کراہت ماں کے لیے پائی جاتی ہے. تو صلی اللہ علیہ محمد مولا تحریم صلوات پڑھیں. اللہ اکبر. Thank you.
Thank you.
ہوتی ہے.
Thank you.
102 102